بشنو وزن حكايه من كنت وجدائها شكايه من كنت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پیش کرنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بھی کا، اللہ جل جلالہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا اور مجھے بخش دیا گیا. پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگا ایک دفعہ نہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کی. جب میں نے وہ فضیلت سنی نا تو بلند آواز سے درود پڑھا. مجھے درود پڑھتا سن کر جتنے وہاں موجود تھے نا سارے کے سارے درود پڑھنے لگے. میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر ماضی کے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا، اور یہ تقریباً واقعات آپ نے وہ بیان فرمایا جن کو قرآن نے بھی بیان فرمایا. کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب انہیں ہدایت کی دعوت دی جاتی ہے نا، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں راہ حق کی طرف بلایا جاتا ہے اور انہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جس راہ پہ تم چلتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہو نا، یہ راہ جہنم کا راہ ہے. اس راہ پہ چلتے ہوئے تو تم جہنم کے گڑے میں جا گرو گے. دیکھو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو سنبھال لو. یہ سیدھا راستہ ہے نا، ہدایت والا ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، رب کو راضی کرنے والا ہے، مقام قرب کی طرف لے جانے والا ہے. اس راہ کے مسافر بنو، اس رستے کو چھوڑ دو. تو وہ آگے سے نہ کچھ ہیلے سازیاں شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات کچھ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھو حالات، واقعات، معاملات، تو یوں نہیں تو یوں، تو وہ نہیں تو وہ کچھ نہ کچھ نہ وہ اپنی تقریر سنانا شروع کر دیتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں دینا، یہ چیزیں بیان کرنا اور اس طرح کے دلائل دینا تمہیں زیب نہیں دیتا. جو مثالیں بیان کرے گا نا، وہ مثالیں وہ بیان کرے گا جو غیب و شہادت کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ جل جلالہ. اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے واضح طور پر بتا دیا نا کہ یہ راستہ میری ناراضی والا راستہ ہے، تو اس راہ پہ چلتے ہوئے تمہیں دلیلیں دینے کی کیا حاجت. تمہیں تو چاہیے کہ صراط مستقیم کو اختیار کرو، سیدھی راہ پر چلو، اپنی آخرت بناؤ. ہم اپنے اعتبار سے ایک بات کریں تو اطاعت گزار بندوں کو کہا جاتا ہے مسلم. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم، خم کرنے والا، گردن کو جھکا دینے والا. تو اطاعت و فرما برداری کرنے والا تو مسلم ہوا کرتا ہے، اور تم بھی مسلم بن کے زندگی بسر کرو. سر تسلیم خم کر دو نا، جب اللہ کا فرمان آ گیا، اس کے محبوب کا ارشاد آ گیا، اللہ کے فرمان کے بعد اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد بھی اگر تم وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، جناب وہ میرے دماغ میں تو یوں آتا ہے، نہیں یہ تو یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے. بعضوں کا ایک انداز ہوتا ہے نا کہ جب ان کے سامنے حدیث بھی بیان کی جائے تو حدیث بیان کریں گے تو اس پر وہ سامنے سے جواب ملے گا، نہیں جناب یہ حدیث تو ضعیف ہوگی. تو علم حدیث کی عین کو بھی نہیں جانتا، اصول حدیث کے کچھ خبر نہیں ہے. علم اسماء اور رجال کیا ہے، اس کی کوئی سدبد نہیں ہے. علم حدیث کی پہلی سیڑھی سے باخبر نہیں ہے، لیکن سیدھا منہ پھٹتے ہی اس کی زبان سے جملہ نکلے گا یہ حدیث ضعیف ہوگی، یہ اپنے دلائل دینے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ آیت قرآنی اس کے سامنے بیان کریں تو آیت قرآنی کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ لے دے ہو سکتا ہے، شروع کر دے نہیں جناب یوں نہیں تو یوں، یوں نہیں تو یوں۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے کس انداز میں بات دیکھ کر فرمائی، آئیے آپ کو مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ القیوم کی خدمت اقدس ہی میں لیے چلتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ رسد تا این مثلہا ساختن، سوئے آن درگاہ پاک انداختن، آمسل آوردن آن حضرت تست، کے با علم سر و جہر او آیت تست۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا تھا کہ یہ مثالیں گھڑنا شروع کر دیتے، ایک تحقیقی موضوع پر، ایک ایسا موضوع جو تحقیق و تدقیق کا تقاضا کرتا ہو اس پر گفتگو چل رہی ہو اور ایک بچہ کھڑا ہو کر بات شروع کر دیں تو آپ کیا کہیں گے، بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، بیٹے یہ بات اوپر کی ہے تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تم بیٹھو، یہ موضوع وہ والا نہیں ہے کہ جس میں تم ٹانگ اڑاؤ۔ تو ایک جاہل آدمی جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی سمجھ، نہ حدیث کی سمجھ، نہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی سمجھ، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی سمجھ، تو وہ ایسے ٹانگ اڑانے کے لیے آگے نکل آئے گا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ مثالیں گھڑنا شروع کر دیں اور اس پاک دربار کی طرف باتیں منسوب کریں۔ بعضوں کا انداز اتنا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جی، دیکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ نے تو وہ نہیں فرمایا ہوتا، ایسے جو بھی بات ہوگی نا منہ میں جو آئے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا جی یوں کر دیا کرو، جب یوں معاملہ آئے تو یوں کر لیا کرو، حالانکہ قرآن میں تو کسی مقام پر نہیں آیا، میرے آقا نے تو ایسی بات نہیں فرمائی کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ تو جب سرکار نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، حدیث قدسی بھی ہے نا، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں زبان میرے آقا کی ہوتی ہے، فرمان اللہ کا ہوتا ہے، سرکار فرمائے نا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے، اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، نہ میرے آقا نے فرمایا نہ قرآن نے بتایا، یہ سامنے والا اٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب یوں کر لیا کرو۔ تو مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں، انہیں کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ اللہ کی طرف یہ باتیں منسوب کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ کہنے کے بعد اگلی بات دے کر فرمائی، فرماتے ہیں، مثال دینا یہ اس عظیم دربار کا حق ہے کہ جو غیب اور شہادت کا علم جاننے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے امثلہ، بات سمجھ آتی ہے کہ میرے رب نے بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی عطا سے ما کانا و ما یکون سے باخبر ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو ہوگا اس کا بھی پتہ ہے، اللہ کی عطا سے یہ جانتے ہیں۔ تو یہ کسی چیز کے بارے میں تذکرہ فرمایا تو بالکل سمجھ آنے والی بات ہے کہ وہ ذات بیان کر رہی ہے جس ذات بابرکات کو ان کے رب نے علم عطا فرمایا، اور جس کو کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو وہ اٹھ کر کو موضوع چھیڑ کر بیٹھ جائے، اپنی طرف سے مثالیں دینا شروع کر دیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد میں ایک سمجھانے کے لیے مثال ذکر فرماتے ہیں، مثال آپ نے بڑی مزیدار ذکر فرمائی، کہتے تو چے دانی سر چیزے تا تو کل، تا بزلفو یا برخ آری مثل، کہتے تو کسی چیز کا راز کیا جانے جبکہ تو ہے ہی گنجا، تجھ سے اگر پوچھا جائے جناب زلفے کس انداز کی ہونی چاہیے تو تیرے سر پر تو بال ہی نہیں ہے، تو کس چیز کا بتائے گا؟ اب گنجا بتائے گا کہ جناب زلفے کس انداز کی ہونی چاہیے؟ گنجا بتائے گا کہ جناب زلفوں میں کنگھی کس انداز میں کرنی چاہیے جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے؟ تو جس کو حسن و جمال کا ذرہ برابر حصہ بھی نہیں ملا وہ بتائے گا کہ چہرہ کیسے سنوارنا چاہیے؟ کیسا عجیب سا معاملہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، زلفیں بنانا سیکھنا چاہتے ہو تو گنجے کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ ایسے کی طرف رخ کرو نا جس کو اللہ نے بال بھی عطا کیے، جس کی زلفیں بھی ہیں، وہ تمہیں کنگھی کر کے بتایا کہ بال کس انداز میں بنانے چاہیے۔ یہ بالکل سادہ سی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی جو ہر ایک کی عقل میں آنے والی، جس کو ٹونٹیاں سیدھی کرنا اب تک آئی وہ قرآن کے بارے میں بتائے گا، وہ حدیث کے بارے میں بتائے گا، جس کو بٹن کی فٹنگ سے ہی انداز میں اس نے سیکھی کسی کے پاس بیٹھ کر، تو یہ اپنی فیل کا ماہر ہوگا، قرآن و حدیث کا ماہر تھوڑی ہے، اس نے کسی فن کے دو لفظ سیکھ لیے، تو جو تبا آزمائی کرنی ہے وہ اس فن میں جا کر کرے، قرآن و حدیث میں تبا آزمائی کرنے کی اجازت کیسے اس کو مل سکے گی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ نے جو امثلہ ذکر فرمائی، آئیے ان امثلہ کی طرف مزید بڑھتے ہیں، کہتے ہیں، ای مثال آورد ابلیس لعین، تاکہ شد ملعون حق تا یوم الدین. یہ وہ مثالیں ذکر فرمائی گئیں جن مثالوں کا واقعی وقوع بھی ہوا اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. قرآن نے مثالیں دینے والے کا تذکرہ بھی کیا اور قرآن نے اس کا انجام بھی ہمارے سامنے رکھا. دیکھو یہ تھا جو ٹکرانے والا تھا, جو حق سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھا نا, اس نے یہ بات کی تھی, اس کا انجام یہ ہوا تھا. یہ بالکل واضح طور پر لکیر کھینچ دی گئی. آپ ارشاد فرماتے ایک مثال ابلیس لعین بھی لے کر آیا تھا. وہ مثال کیا تھی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بنے نا, اس کی زبان پر یہ آیا ہے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بلندی کی طرف جاتی ہے, مٹی نیچان کی طرف جاتی ہے. میرے مولا جو بلندی سے پیدا کیا گیا کیا وہ پست چیز کو سجدہ کرے گا؟ یہ ابلیس لعین نے قیاس کیا تھا جو کہ اللہ کے فرمان کے مقابلے میں تھا. تو ہر جگہ عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا. واضح طور پر آیت کریمہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اپنی عقل کو لے کر بیٹھ جاؤ. ایسی عقل جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ٹکرانے والی ہو, اس عقل کا ہم نے اچار ڈالنا ہے کیا؟ تو ابلیس اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا, میں آگ سے بنا, یہ مٹی سے بنے, میں آگ, یہ مٹی, آگ مٹی کے سامنے سجدہ کرے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات اس کی زبان پر آئے. انجام کار کیا ہوا؟ تاکہ شد ملعون حق تا یوم دین, قیامت کے دن تک لعنت کا توک اس کی گردن میں پہنا دیا گیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. میرے فرمان کے آنے کے باوجود تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے. جب میں نے سارے فرشتوں کو حکم دے دیا, فرشتہ معصوم من الخطا ہوتا ہے, اللہ کی پاک مخلوق ہے. جب پاک مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے اے فرشتوں آگے بڑھو, اس جدو لآدم, آدم کو سجدہ کرو, جب وہ معصوم من الخطا مخلوق سجدے میں گر رہی ہے تو تم سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو کر کیا کرو گے؟ تم یہاں آ کر زبان درازی کرو گے؟ جاؤ, قیامت تک کے لیے میری لعنتیں تم پر برستی رہیں گی. یہ اللہ کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے لے کر آیا تھا. آگے بڑھے, آگے ذکر کیا گیا این مثالا ورد کاروں از لجاج, کافرو شد در زمین با تخت و تاج. کارون بڑا مالدار آدمی تھا نا, تقاضا کس چیز کا کیا گیا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مال کی زکات دو. زکات کا تقاضا کیا گیا, زکات کا تقاضا کیا گیا نا, تو اس کی زبان پر کیا آیا؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا, کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم. یہ دولت جتنی میرے پاس ہے نا, یہ ساری کی ساری میں نے اپنے علم اور اپنی تدبیر سے کمائی ہے. محنت میری, لے کوئی اور جائے. کوشش میری, حصہ کسی اور کو دے دوں. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بڑی محنت سے کمایا. ہو سکتا ہے آج بھی کوئی اس طرح کا ہو جو مال کی زکات ادا کرنے والا نہ ہو. میں نے بڑی محنت کی, دن رات ایک کیا. مجھ سے پوچھو, فٹ پاتھ پہ بیٹھتا تھا, آج یہ جتنا بڑا پلازا میں نے کھڑا کیا نا, اس کے پیچھے میری کتنی محنت ہے. راتوں کی نیند قربان کی ہے, بڑی کوشش کی ہے, بڑی ہمت دکھائی ہے. یہ سارا تو میری تدبیر کا نتیجہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا محل بنا لیا ہے. اب تم کہتے ہو کہ ہر ہزار میں سے 25 روپے دے دوں. زکات اتنی ہے نا, 2.5% کا تقاضا کیا گیا, 1000 میں سے 25 روپے, 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے, 2500 روپے. 1 لاکھ میں سے 2500 روپے کا تقاضا کیا گیا, اور تقاضا کس نے کیا؟ جس رب نے مال دیا. یہ مال جو ہے نا, مال, میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ کے لیے عرض کرتا چلوں, یہ مال محنت پر نہیں ملتا, اللہ کی عطا سے ملتا ہے. اگر محنت کی وجہ سے مال ملتا ہوتا نا, تو ہم سب میں سب سے زیادہ امیر مزدور کو ہونا چاہیے تھا. مزدور سب سے امیر تو نہیں ہے, محنت تو مزدور کرتا ہے. آپ تصور کیجئے یہ کس طرح اپنی پیٹھ پر اتنی اتنی اینٹیں اٹھا کر لے کر جا رہا ہوتا ہے. سیمنٹ کا 50 کے جی کا توڑا یہ اپنے کندھے پہ رکھ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ ایک نہیں دو دو توڑے ہوتے ہیں. بجری اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, ریت اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, اور 8 سے لے کر 4 تک لگاتار یہ سلسلے کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. محنت زیادہ یہ کرتا ہے, پیسہ زیادہ اس کے پاس نہیں ہے. پیسہ زیادہ کس کے پاس ہے؟ جو کاٹن کا سوٹ پہن کے اے سی والے دفتر میں بیٹھتا ہے, گاڑی میں اے سی اور ہیٹر کی سہولت ہے, گھر میں اے سی اور ہیٹر کی سہولت ہے, ہر طرف گھوم پھر رہا ہے, گھومنے والی کرسی پر بیٹھتا ہے, دو سائن کرتا ہے, پیسہ زیادہ اس کے پاس ہے. جس نے کبھی زندگی میں شاید تنکا توڑ کر بھی دو نہ کیے ہوں, پیسہ زیادہ اس کے پاس. تو یہ جتنا بھی مال کسی کے حصے میں آیا نا, سب میرے رب کی عطا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ چاہے تو غریب کو راتوں رات امیر کر دے، اور وہ چاہے تو جو تخت و تاج کا مالک ہے نا اس کو لکمے لکمے کا محتاج کر دے۔ یہ سب اللہ تعالی جل جلالہ کی مشیت و مرضی پر ہے۔ کہہ لگا یہ جتنا بھی مال ہے نا میں نے اپنی تدبیر سے کمایا ہے، تمہیں کیسے زکات دے دوں؟ اب تم اس میں سے اپنا حصہ نکالنے کے چکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زبان درازی کرنے لگا، ان کو میری دولت دے کر نا دل میں حرص پیدا ہو رہی۔ اللہ کا حکم اللہ کے نبی کی زبان اس تک پہنچا تو یہ نبی کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہو گیا۔ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تا فروشد در زمین با تخت و تاج، اس سے صرف زکات کا تقاضا کیا گیا تھا، زکات ادا کرنے کی طرف نہیں آیا۔ یہ جتنا بھی مال و دولت اس کا تھا نا، یہ مال و دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا؟ جس نے کیا اس کا تذکرہ بھی آ گیا، اس کے انجام کا بیان بھی آ گیا۔ قارون بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے خزانے کی جو چابیاں تھیں نا وہ چابیاں اٹھانے کے لیے 70 اونٹ لائے جاتے تھے، لیکن کیسے زمین میں غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اس کے بعد اگلی مثال ذکر فرمائی گئی، ای مثالا ورد نمرود جہول، تاکہ پشا مغز سر خوردش عجول۔ نمرود کتنا جاہل آدمی تھا، وہ بھی اسی طرح کی مثالیں لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، جناب ابراہیم علیہ السلام اسے ہدایت کی دعوت دینے کے لیے آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے کس انداز میں آگے بات کو لے کر چلتا ہے؟ کہتا ہے کس خدا کی بات کرتے ہو، خدا تو میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہ لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، جس کو رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا، اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر کے کہتا ہے دیکھو زندگی بھی دے دی موت بھی دے دی۔ اس لعین کی سمجھ میں اتنا بھی نہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کا مقصد کیا ہے۔ جب اس کی سمجھ میں یہ نہیں آئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے پھر اگلی بات ذکر فرمائی، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو رب ہے نا، مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، فبوہیت الذی کفر، یہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کا جواب کیا دوں؟ پہلی بات کا جواب تو دیا، لیکن وہ جواب بھی اگرچہ وہ نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، لیکن یہ اپنی عقل کے حساب سے بڑا خوش ہو رہا تھا، کیسا لا جواب کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اگلی بات ذکر کی، فبوہیت الذی کفر، سورج کو کیسے ادھر سے ادھر کر دے، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نا ربوبیت و الوہیت کا جو نعرہ بلند کیا تھا اس پر قائم رہا۔ انجام کار کیا ہوا، اللہ تعالی جل جلالہ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود پر ایک مچھر مسلط کر دیا، جس کے بارے میں علماء ذکر فرماتے ہیں وہ مچھر بھی لنگڑا تھا، ناک کے ذریعے دماغ میں داخل ہوا، دماغ میں اس نے جناب ضربے لگانا شروع کی، ڈنگ مارنا شروع کیا، دماغ کا حصہ کھانا شروع کیا، نمرود تکلیف میں آ گیا، اسی تکلیف میں یہ مارا گیا۔ خدا کہلانے والا تھا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے والا تھا، جب اللہ کے نبی ہدایت کا پیغام لے کر تمہاری طرف آ گئے تو سرے تسلیم خم کرو، سارے قصے کلوز کرو، لیکن یہ اپنے دلائل لے کر بیٹھ گیا، اور دلائل بھی کس کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ انجام کار کیا ہوا، لعنت کا توک اس کی گردن میں ڈال دیا گیا اور جہنم رسید کر دیا گیا۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد ایک اور بادشاہ بھی آتا ہے، یہ بادشاہ ہے فرعون۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ای مثال آورد فرعون از غلط، تاکہ اندر آب دریا شد سکت، انا ربکم الاعلا کا نعرہ لگایا ہے فرعون نے، سب سے بڑا رب میں ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو یہ ربوبیت کا نعرہ بلند کرنے والا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا باز نہیں آیا، انجام کار دریا میں غرق کر دیا گیا۔ جو نبی کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں دلائل لے کر آیا نا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی مثالیں بھی ذکر فرمائی، اور ان مثالوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ دیکھو تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم حق کے مقابلے میں دلائل دینے کے لیے نکلے ہو، تم حق کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے نکلے ہو، تم ہدایت کے مقابلے میں اپنی مرضی کی باتیں لے کر نکلے ہو۔ پہلوں کا انجام دیکھ لو، نمرود کتنا بڑا تھا، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، کیسے مر گیا۔ فرعون کتنا بڑا تھا، ربوبیت و الوہیت کی بات کرنے والا تھا، دریا میں غرق ہو گیا۔ اور یہ دریا وہ ہے کہ جس دریا سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار نکل گئے، اور اسی دریا میں فرعون ہی غرق ہو گئے۔ اسی دریا نے حق کے متبعین کو، اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو رستہ دے دیا، اور اسی دریا نے نافرمانوں کو غرق کر دیا۔ جو حق کو ماننے والا نا، فتح اس کی ہوا کرتی، جو حق کو ماننے والا نا، اللہ تعالی رستے اس کے لیے کشادہ فرماتا ہے، اور جو حق سے ٹکرانے والا ہے، بلے طاقت ہو، ہمت ہو، قوت ہو، یہ جتنا بھی بند کمرے میں چھپ کر بیٹھے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ بالآخر اس کو ذلیل و رسوا ہی ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو ارشاد فرمایا گیا، ای مثال اندیش گشتہ قوم عاد کا استخوان شان خورد و مرد آمد زباد۔ قوم عاد بھی مثالیں لے کر نکل آئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام یہ قوم عاد کے نبی ہیں، یہ کہتے ہیں یا قوم استغفروا ربکم، میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو، یہ جتنے تم نے کفر و شرک کے معاملات چھڑے ہوئے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو نکالو، اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، اس کی ربوبیت و الوہیت کو دل و جان سے قبول کرو۔ کس کس کی پوجا کرتے رہو گے؟ ایک رب ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قوم اپنی بات لے کر آئی، کہنے لگی یا ہودو ما جئتنا ببینا وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ اے ہود، آپ کو دلیل تو ہمارے پاس لائے نہیں ہے، نبی سامنے تشریف فرمایا، کتنے معجزے نبی دکھا چکے، لیکن اس کے باوجود کیا کوئی دلیل تو آئی نہیں، ہدایت تو واضح نہیں ہوا، قرآن سنایا جا رہا ہو، حدیث سنائی جا رہی ہو، سامنے والا کہہ رہا ہو جناب کو دلیل تو دو، قرآن تو سنا دیا، حدیث سنا دی، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان تو سنا دیا، اب کون سی دلیل دیکھنا چاہو گے؟ کہنے لگے ما جئتنا ببینا، اے ہود کو دلیل آپ نے نہیں دی، ہم صرف آپ کی بات سن کر کیا اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم کی زبان پر باتیں آئیں، انجام کار کیا ہوا؟ اس قوم کا انجام یہ ہوا کہ ایک آندھی آئی، طوفان آیا، ان سب کو اڑا کر لے گیا۔ کیفیت کیا تھی؟ اس طرح کے نظارے بھی کتابوں میں ذکر کیے گئے، ایک اس طرف سے اڑتا ہوا آ رہا ہے، دوسرا اس طرف سے اڑتا ہوا آ رہا ہے، یہ دونوں ہی ہوا میں آپس میں ٹکرائے، دونوں مر گئے، ہڈیاں تک ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہ بچا۔ کیا کیا تھا؟ حق سے ٹکرانے کی کوشش، ہدایت سے روح گردانی کا انجام، اللہ اور اس کے نبی کے ارشادات کو پسے پش ڈالنے کا سلسلہ، اور زبان درازی زبان پر رہی، اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرنے کی بجائے یہ گمراہی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، نتیجہ یہ نکلا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کے بعد جو اگلی بات ذکر کرتے ہیں نا، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ای مثال ورد ہر بدبخت دوں تاکہ شد در کار دوزخ سر نگوں۔ جتنے بھی بدبخت دنیا میں آئے نا، یا جتنے بھی بدبخت دنیا میں آئیں گے، ہر ایک کوئی نہ کوئی مثال لے کر آ جائے گا، ہر ایک اپنے دلائل دینا شروع کر دے گا، اور یہ اپنی باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے؟ اس لیے کہ یہ دوزخ کی گہرائی میں اوندھے جا گرے۔ پسندیدہ صورت کیا ہے؟ اللہ کا فرمان سن لیا، لبیک، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا، لبیک۔ جب قرآن اور حدیث نے ایک کام کے کرنے کا حکم دے دیا، تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ اپنی منمانیاں کرنے کی طرف کیوں جائیں؟ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف قدم کیوں نہ بڑھائیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں زندگی بسر کیوں نہ کریں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، سر تسلیم خم، کل من عند ربنا، یہ جتنی بھی آیات قرآن ہیں نا، ساری کی ساری ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے، ہم ان پر ایمان لائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیا، اپنی عقل کے گھوڑے کیوں دوڑائیں؟ میرے آقا جو آپ نے فرمایا ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں، یہ انداز کیوں نہ ہو؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بالکل واضح طور پر ذکر کر دیا، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں نا، یہ جتنے بھی لوگ گھڑنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جہنم کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اور آخری بات جو آپ نے ذکر فرمائی اس باب کی، ای مثالت را چزاغو بھوم داں کیز ایشان پست شد صد خان داں. تو اس مثال کو کوا اور الو سمجھ لیں، جو اس طرح کی مثالیں دینے والے ہوا کرتے ہیں نا، یہ کوے اور الو ہوا کرتے ہیں. جب کوا یہی قوم کا رہنما بن چکا ہو، کوا کس طرف لے کر جائے گا؟ غلاظت پہ، نجاست پہ، گندگی پہ. تو اس کوے کے پیچھے چلنے والا اس کا انجام کیا ہوگا؟ غلاظت، نجاست، خباست، رزالت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ ارشاد فرماتے کہ ان کی وجہ سے، ایسے گمراہ اور گمراہ گر لوگوں کی وجہ سے کتنے ہی خاندان اس طرح کے جو تباہ و برباد ہو گئے. ایک بات کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے آنے سے پہلے کشتی بنائی. جب کشتی بنی نا، طوفان کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور ایریا بھی وہ ہے کہ جہاں کو اس طرح کی صورت ہی نہیں ہے کہ جس میں کشتی چلائی جائے. کافر اگر باتیں کرنے لگے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کی صورت میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اس لیے صرف اشعارات کی صورت میں بات کر رہا ہوں. کہہ لگے یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے، کشتی کیوں بنائی؟ کسی کی طرف سے یہ آواز آئی کہ یہ جو کشتی ہے نا، یہ اس کو دوڑایا کریں گے. تو اے نو، پہیے تو لگاؤ. کسی کی طرف سے آواز آئی یہ کشتی دوڑے گی نہیں، یہ کشتی اڑے گی، دیکھنا حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ پر بھی لگائیں گے. کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا اس کی پوچھ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، کوئی کہنے لگا اس کا چہرہ تو یوں ہے. تو مختلف طرح کے جملے تھے جو ان کی زبانوں پر آئے. کوئی کہنے لگا یہ تو خالی مشکیزہ سا بنا دیے، سامان رکھنے کے کام آئے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مختلف طرح کی باتیں تھیں جو اس قوم کے منہ سے نکلنے لگی. لیکن کشتی نوح کی اہمیت کا پتہ اس وقت چلا جب طوفان نوح آیا. تو اے اللہ کے بندو، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، کبھی بھی ہدایت سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، کبھی بھی حق کے مقابلے میں آنے کی کوشش نہ کرنا. جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، لبیک، سر تسلیم خم، میرے مولا ہم ماننے والے ہیں، میرے آقا آپ کا فرمان سن لیا، ہم کبھی بھی روگردانی کی طرف نہیں جائیں گے، جو آپ نے فرما دیا بالکل حق ہے. یہ ذہن بنے گا تو ہدایت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے، اور حق سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھو گے تو حق سے ٹکرانے والوں کا انجام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ہم نے سن لیا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.